السلام علیکم، یہ پارٹ 23 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو یہ سنتے ہیں پارٹ 23۔ میں نے انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کیا، میں اب زنجیروں کے بارے میں بھی ان سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے مبشر والے واقعے کا ذکر بھی تفصیل سے کیا۔ اس دوران میں دادا سکتے کی سی کیفیت میں بیٹھے سب کچھ سنتے رہے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ اس واقعے سے متعلق وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ جب میں سب کچھ بتا چکا تو میں نے وہ دونوں زنجیریں اور پتھر نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حیرت سے دونوں زنجیروں کو دیکھتے رہے۔ یہ تو دونوں ایک سی ہیں، ان کی ڈوبی ڈوبی سی آواز آئی۔ جی دادا، میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ دوسری زنجیر کہاں سے آ گئی اور مبشر کو کہاں سے ملی۔ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا؟ جو تمہارے پاس تھی وہ کون سی ہے؟ دادا نے ان دونوں زنجیروں کو ہتھیلی پر سجا کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو غلطی ہوئی دادا، اس وقت مبشر دروازے پر آیا تھا، زنجیر اور پتھر میری دائیں جیب میں تھا، اور جب مبشر نے مجھے وہ زنجیر دی تو میں اسے دیکھ کر حیران ہوا، مگر وہ وقت بہت خطرناک تھا۔ میرے چاروں طرف کچھ فاصلے پر لوگ چیخوں کی آواز سن کر دروازوں اور کھڑکیوں میں موجود تھے، بلکہ کچھ لوگ تو باہر بھی آ گئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی نگاہ میں وہ زنجیر آئے۔ مجھے یقین تھا کہ مبشر اب چند لمحوں کا مہمان ہے، اگر وہ لوگ دیکھ لیتے کہ میں نے اس سے یہ زنجیر لی ہے تو میں پولیس کے چکر میں اسے گنوا سکتا تھا۔ اس لیے اس کے زخمی ہاتھ پر اس زنجیر کو دیکھ کر میں قطعی یہ نہ جان سکا کہ دوسری زنجیر ہے۔ میں نے جھپٹ کر وہ اس کے ہاتھ سے لے لی اور بے خیالی میں اسی جیب میں ڈال لی جس میں پتھر اور وہ پہلی زنجیر تھی۔ بعد میں دیکھا تو ان میں امتیاز کرنا ممکن نہ تھا۔ او خدا جانے یہ کیا چکر ہے، کاش مبشر تمہیں کچھ بتا پاتا۔ دادا پر تھکن طاری ہو گئی۔ وہ شالی بابا سے تفصیلی ملاقات نہ ہونے پر بھی پریشان تھے، مگر اس پتھر کے بارے میں انہوں نے مجھے بہت احتیاط برتنے کی ہدایت کی تھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا اسے کسی کپڑے کی کترن میں لپیٹ کر بازو پر باندھ لو تاکہ اس کے کھو جانے یا ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہ رہے۔ دادا، آپ نے شیوا جی سے ملاقات کا کیوں کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایسے بہت سے چکروں سے واقف ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے گھر پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہے۔ ممکن ہے یہ زنجیر ہی اس عمل کا حصہ ہو، وہ سفلی عمل کا توڑ جانتا ہے۔ او شالی بابا، ان سے بھی میں مدد چاہتا تھا۔ میں پچھلی بار ان سے مل کر آیا تھا جب ستارہ اور شہانہ ایسے حادثے کا شکار ہوئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عطا کسی سے ایک زنجیر لایا تھا۔ जो तुमने अपने बचपने की वजह से छुपा दी थी। इनका कहना था कि पहले वो जंजीर तलाश करो। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम बहुत खतरे में हो, अतः तो इस अजीब और गरीब चक्कर में फंसकर मौत का शिकार हो गया। मगर तुम पर इससे भी ज्यादा खतरा छा सकते हैं। उन्होंने ही कहा था कि अगर जिया मुझसे मिल ले तो शायद मैं इसकी मदद कर सकूं। और वो अंग्रेज में सख्त मुतजिस था। हाँ, वो इस जंजीर का मुतालबा कर रहा है। वो कहता है कि अगर ये जंजीर इसे ना मिली, इसे इसने ठिकाने पर नहीं पहुंचाया, तो जिस अजाब से वो और इसके बकौल दूसरे साथी दो चार हैं, इन्हीं से हम भी दो चार हो सकते हैं। और बेटा जिया, इसकी बहुत बुरी हालत है। जिस जिस्मानी, कल्बी और रूहानी तकलीफ से वो दो चार है, तुम इसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। इस जंजीर का असल ठिकाना क्या है, पता नहीं, ये इसने नहीं बताया, मगर मेरा ख्याल है वो इसे मुल्क से बाहर ले जाना चाहता है। वो कहता है सबसे ज्यादा अज़ियत एलन को है। एलन का जिक्र सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। अब मुझे ट्रेन में इस अंग्रेज लड़की से मुलाकात याद आ गई, मगर मैंने ना इसका जिक्र दादा से किया और ना अपने ख्वाब का। वजह सिर्फ ये है कि वो फिर मेरी तरफ से और ज्यादा परेशान हो जाते। अभी तो इस बात से थोड़ी बहुत ढारस बंधी हुई थी कि इस खौफनाक सिलसिले से हमारी और हमारे खानदान की जान छूटी हुई है, मगर मैं तो ये नहीं जानता था कि इस लड़की का नाम क्या था जो ट्रेन में मिली थी। अगर मैं इसे देखकर हवास भागता ना होता तो शायद मैं इसका नाम पूछ लेता, मगर मेरी तो हालत ही गैर हो गई थी। अब क्या आप ये जंजीर रॉबर्ट को देना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा। वो एक जंजीर का तालिब है और ये दो बन चुकी है। तुम्हारे ख्याल में इसे दोनों दे देना चाहिए? अगर हम इसे एक देते हैं तो पहली बात तो ये है कि हम ये कैसे जान पाएंगे वो कौन सी है जिसे तुमने चुराया था, और दूसरी बात ये कि क्या दूसरी की हमारे पास मौजूदगी भी किसी नए खौफनाक सिलसिले का आगाज तो नहीं बन जाएगी? क्या जंजीर रॉबर्ट को देने के बाद हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे? मैंने इनके सवाल का जवाब दिए बगैर पूछा। इसका कहना तो यही है। वो कहता है कि इसकी वापसी से इसके चार साथियों के, वो हम सबके जानों की अजाब भी खत्म हो सकते हैं। फिर ये इसे दे दें। तुम खुद जाकर इससे मिलो, वो बंबई में है। मैं दो चार दिन बाद वहां जा पाऊंगा, लेकिन अब आप फिक्र ना करें। मेरा ख्याल है कि मैं इस मामले को जल्द निपटा दूंगा। मैंने इन्हें तसल्ली दी। शारी बाबा से तुम्हारी मुलाकात कैसे होगी? दादा ने लेटते हुए पूछा। पता नहीं दादा, उन्होंने ये सब तो मुझे नहीं बताया था। सिर्फ इतना कहा कि वो मुझसे फिर मिलेंगे। फिर हम मुबशिर की मौत के सिलसिले में बातें करते रहे। मैंने दादा को बताया कि मैं चाहने के बावजूद अपने घर नहीं जा सका। दादा खुद भी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं। अभी हम गुफ्तगू कर रहे कि काका जान, बी जान और फरहत चली आई। दादा इन लोगों से बहुत मोहब्बत से मिले। फहद को उन्होंने अपने करीब बिठाकर प्यार किया। फिर इन लोगों के जाने के बाद मुझसे बोले, जिया, पता नहीं क्यों मैं खुद को फरहत का मुजरिम महसूस करता हूँ। ना अताने ये हरकत की होती نہ تم وہ زنجیر نکالتے اور نہ ہی تحسین اسے تنہا چھوڑ کر جاتی۔ میں نے ان سے نگاہیں چرا لی، مجھے لگا جیسے وہ خود کو مجرم محسوس کرنے کی بات مجھ میں احساس پیدا کرنے کو کر رہے ہیں۔ میں نے اس جرم کے اعتراف میں قطعی حجاب محسوس نہیں کیا اور کہا، دادا حالانکہ یہ احساس جرم مجھ میں ہونا چاہیے تھا، اصل مجرم تو میں ہوں، فہد اکیلی ہے، بی جان یا کاکا جان کی پناہ تو بھر بھری دیوار ہے بیٹا۔ میں نے چاہا تھا کہ رضا اور شجاع تیار ہوں تو میں اسے یہاں لے آؤں گا، مگر وہ دونوں انتہائی ناخلف ہیں، تم نے عطا کی صورت پائی ہے تو ان دونوں نے اس کی طبیعت۔ دادا میں آپ کی خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں، میں نے بلا جھجک کہہ دیا۔ فہد اچھی لڑکی ہے، بی جان اور کاکا جان بھی اس کے لیے پریشان ہیں، مگر میں نہیں جانتا کہ اماں اور عصمت آپا کے علاوہ دادی، ان سب کو چھوڑو، اگر کسی کو کسی کی مشکل کا احساس نہ ہو تو اس مشکل کے حل سے کترایا نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم حساس بھی ہو اور ذمہ دار بھی، میں نے کبھی تمہیں ایسا نہیں سمجھا تھا، میرا خیال تھا کہ تم بھی لاڈ میں بگڑ چکے ہوں گے۔ میں آج ہی تمہاری اماں اور دادی سے بات کرتا ہوں، وہ میری بات سن کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ میں ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دادا نے دونوں زنجیریں مجھے دے دی تھی اور چلتے ہوئے پھر تاکید کی تھی کہ شالی بابا کا دیا ہوا پتھر میں فل فور موم جامع کر کے باندھ لوں۔ میں نے اچھا تو کہہ آیا تھا، مگر اے بازو پر باندھنے یا گلے میں پہن لینے والی تجویز سے متفق نہیں تھا۔ ہاں جیب میں رکھنا یا سوٹ کیس کی جیب میں ڈالے رہنا میرے لیے ممکن تھا۔ میں نے یہ کیا کہ اپنے والیٹ میں اندر کی جیب میں رکھ دیا۔ اس والیٹ میں میرے ضروری کاغذات ہوا کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ مجھے ایک اسائنمنٹ تیار کرنا تھا جسے میں ادھورا چھوڑ کر میرٹ چلا گیا تھا۔ آج رات میں اس کو تیار کرنا چاہتا تھا۔ شام کا کافی وقت میں نے اماں، بی جان اور فرحت وغیرہ کے ساتھ گزارا۔ بی جان نے اماں سے مبشر کی موت کا واقعہ چھپا لیا تھا۔ فرحت یہاں آ کر اتنی خوفزدہ تو نہیں تھی جتنی میرٹ میں تھی، مگر خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا وہ کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہوں کا تعصب اور ان میں ہلکورے لیتے اندیشے مجھے صاف دکھائی دیے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ مبشر والا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا، سارے زخم اس حادثے نے ہرے کیے تھے۔ میرے پاس ایک ہینڈ بیگ تھا جس میں اکثر اپنے ضروری کاغذات رکھا کرتا تھا، خاص طور پر اپنے آفس سے متعلق کاغذات، جس جگہ اور جس چیز پر سرچ کرتے تھے۔ اپنی مکمل تیاری تک ہمیں بڑی احتیاط سے رکھنا پڑتا تھا، اور یہ تیاری کبھی کبھی سالوں پر محیط ہو جایا کرتی تھی۔ اس ہینڈ بیگ میں دو خفیہ خانے بھی تھے۔ یہ بیگ مجھے آفس کی جانب سے ملا تھا، بظاہر دیکھنے میں ایک درمیانی سائز کا بیگ تھا، مگر اس کے اندر کافی گنجائش تھی۔ یہ بیگ بھی اکثر و بیشتر میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں जाते ही वो दोनों जंजीरें इस बैग के खुफिया खाने में रख दी और डायरी निकाल कर अपने काम की तफसीलात का जायजा लेने लगा। डायरी के औराक पलटे तो रॉबर्ट का एड्रेस सामने आ गया। इसे मैंने इस दूसरी डायरी में नोट किया जिसमें मैं बचपन से लेकर आज तक अपने ख्वाबों की तफसील लिख चुका था, मगर मेरिट जाते हुए ट्रेन में होने वाला वाकया और मुबशिर की हैबतनाक मौत की तफसील में अभी तक नहीं उतार पाया था। बेख्तियार सब काम छोड़कर मैंने तफसील नोट करना शुरू कर दी। शारी बाबा से मुलाकात और पत्थर देने का जिक्र करने के साथ ही मैंने इस पत्थर में महसूस होने वाली वो अनहोनी बात भी तहरीर कर दी। बहुत रात बीत गई थी। मैंने इस काम से फारिग होकर कुछ देर तक ऑफिस का काम किया। मुझे सुबह ऑफिस जाना था। थकान और नींद ने बहुत जल्द मुझे काम समेटने पर उकसाना शुरू कर दिया। मैं कागजात समेट कर बैग में रखने के बाद सोने के लिए लेट गया। जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। शायद आधी रात का वक्त था। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी आवाज को सुनकर जागा हूँ। मैं चंद लम्हे अपने बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर अचानक मुझे अम्मा और दादी वगैरह के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जोर जोर से बातें कर रही थीं। रात के सन्नाटे में मुझे इनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अभी मैं नींद के गलबे से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सका था और इन आवाजों का मतलब जानने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजे के करीब असमत आपा के चीखने की आवाज आई और डर से मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। जिया जी, वो दादा। असमत आपा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बुरी तरह बौखलाई हुई अंदर दाखिल हुई थी। फिर से पहले कि मैं बिस्तर से उतरता, वो इसी तेजी से बाहर की तरफ भागी। मैं बिस्तर से छलांग लगाकर नंगे पैर ही दादा के कमरे की तरफ भागा था। कमरे के बाहर दीवार से टेक लगाए फरहत रो रही थी। काका जान और बी जान एक दूसरे को थामे चीख रही थीं। अम्मा दरवाजे को धर धड़ा रही थीं। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि दादा का कमरा अंदर से बंद था। दादी भी दरवाजे को पीट पीट कर चीख रही थीं। क्या हुआ, क्या हो गया अम्मा? मैंने दरवाजे को धक्का देते हुए पूछा। बाबा साहब चीखे थे, अम्मा ने रोते हुए कहा। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, अभी तो खुला हुआ था। मैंने दो कदम दूर जाकर अपने कंधे से दरवाजे पर जोरदार धक्का दिया। वो चुरचुरा गया मगर खुला नहीं। मैंने दादा को पुकारा, अंदर से कोई आवाज न आई। मेरा दिल हलक में धड़क रहा था। मैंने अम्मा और दादी को वहां से हटाया। अब बीजान और काका जान भी अपनी चीखों पर काबू पा चुकी थीं, मगर रो अब भी रही थीं। असमत आपा भी दरवाजे पर जोर लगा रही थीं। मैं हैरान था इसलिए कि ये दरवाजे इतने मजबूत नहीं थे। फिर भी मेरी पूरी कुव्वत सर्व करने के बावजूद दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैं मुसलसल जोर लगा रहा था। बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि अब दरवाजा टूटने लगा है। ये महसूस करते ही मैंने फिर अपनी पूरी कुव्वत सर्व की। अब वहाब चाचू भी आ चुके थे। वो आरबन ऊपर की मंजिल पर थे या पता नहीं अब तक कहाँ थे। ये वक्त कुछ पूछने का नहीं था। मेरे उनके बैग वक्त धक्का देने से दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अंदर की जानिब गिर पड़ा। दादा अपने बिस्तर पर साख खड़े پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان آنکھوں میں بلا کی دہشت تھی جیسے انہوں نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ میں اور میرے ساتھ وہاب چاچو ان پر جھک گئے۔ ان کی سانس بہت مدھم تھی۔ پہلی نظر میں تو یوں لگا تھا جیسے وہ گزر چکے ہوں۔ میں نے پلٹ کر سب کو باہر جانے کا کہا، مگر دادی نے میری بات نہیں سنی تھی۔ وہ دادا کے قریب آ کر ان سے لپٹ گئی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے دادا کے بدن کو زوردار چھٹکا لگا ہو۔ میں نے دادی کو ہٹاتے ہوئے چیخ کر وہاب چاچو سے کہا کہ وہ پچھلی گلی سے ڈاکٹر سکندر کو بلا لائیں۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب دادا نے آنکھیں دھیرے دھیرے مونج لی تھی۔ میں نے دادی کو کھینچ کر ان سے علیحدہ کیا اور اماں سے کہا کہ وہ دادی کو لے جائیں۔ اماں انہیں زبردستی گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئیں۔ میں دادا پر جھک گیا۔ دادا، دادا جی، آپ ٹھیک ہیں نا دادا جی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن شاید ان کا تنفس بحال ہو رہا تھا۔ پھر میں دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گہرے سانس لینے شروع کر دیے۔ اماں پانی کا گلاس اور چمچہ لے آئی تھی۔ میں نے چمچے سے ان کی حلق میں پانی ٹپکایا۔ ان کے ہونٹوں پر پڑیاں سی جمی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں چاچو ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر سکندر نے فوراً ان کا معائنہ کیا، فوری طور پر ایک انجیکشن لگایا، پانی سے بھیگا ہوا تولیہ منگوایا اور اس تولیے سے ان کا چہرہ اور گردن پونچھتے رہے۔ بار بار پانی ہونٹوں پر ٹپکاتے رہے۔ وہ بڑے غور سے دادا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ہاتھ ان کی نبض پر تھا۔ میں کبھی دادا کو اور کبھی ڈاکٹر سکندر کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ دادا کا چہرہ دھیرے دھیرے سفید پڑتا جا رہا تھا اور اسی رفتار سے ڈاکٹر سکندر کے چہرے پر پہلی مایوسی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں بے چین ہو رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں دادا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، انہوں نے کیا دیکھا تھا، وہ کیوں چیخے تھے، مگر میں بالکل بے بس تھا۔ اچانک ڈاکٹر سکندر بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دادا کے سینے کو جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ اس کا مطلب تھا کہ دادا کا دل بند ہو رہا تھا۔ اماں، دادی اور باقی تمام لوگ ابھی تک دروازے پہ کھڑے اندر جھانک رہے تھے۔ دادی کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے جا کر انہیں اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ دادی، خدا سے دعا کریں، دعا کریں اماں، دعا کریں، میں چیخ رہا تھا۔ میری طبیعت کی تمام بے چینی میری آواز میں کھل گئی تھی۔ اماں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ دادی برآمدے میں رکھے چھوٹے تخت پر سجدہ ریز ہو گئی۔ میں پلٹ کر واپس کمرے میں آیا تو ڈاکٹر سکندر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ دیکھ کر چونک اٹھا۔ دادا، جن کا تنفس ڈوب رہا تھا، اب پھر گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ پلیز انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جائیں، میں گاڑی لاتا ہوں، آپ تیار کریں۔ ڈاکٹر سکندر یہ کہہ کر تیزی سے باہر چلے گئے۔ میں نے اماں وغیرہ کو خوشخبری سنائی۔ منے دادا کا گھر یہاں سے دور نہیں تھا، مگر انہیں اس وقت کون اطلاع دیتا۔ میں دادا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا اور وہاب چاچو بھی انہیں چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ وہاب بیٹا، منے کو بلاؤ، دادی جو اب رو رہی تھی پکار اٹھی۔ میں نے اور اماں نے دادا کی ضروری چیزیں سمیٹی، جن میں روزمرہ کی دوائیں، چپل، ایک جوڑی کپڑے اور کچھ دوسری چیزیں تھیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید دادا کو ہسپتال میں داخل کر لیا جائے۔ گھر والوں کے چہروں پر اب قدرے اطمینان تھا، ورنہ اس سے قبل ان کے چہرے انہیں واقعات کی وجہ سے خوف سے مسخ ہو رہے تھے۔ دادا کی آنکھیں میں نے دیکھی تھی، میں حیران تھا کہ دروازہ کس نے بند کیا تھا، کیونکہ وہ کبھی دروازہ بند کر کے نہیں سوتے تھے۔ باقی لوگ شاید ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دے پائے تھے۔ میں پریشان تھا، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید اب دادا کو زیادہ مہلت نہ ملے، اور میں عجلت میں تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا، مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ بھی مبشر کی طرح کچھ بتائے بغیر ہی آنکھیں بند نہ کر لیں۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے۔ میں نے انہیں سونے سے قبل جس حالت میں چھوڑا تھا وہ قدرے اطمینان بخش تھی۔ چند لمحوں بعد وہاب چاچو کے ساتھ طاہر بھائی، جو منے دادا کی حیثیت سے تو میرے چچا تھے، مگر زہرا آپا سے شادی کے بعد میرے بہنوئی بن گئے تھے، اور منے دادا کے ساتھ منی دادی بھی روتی ہوئی آ پہنچی۔ ڈاکٹر سکندر بھی عین اسی وقت آ گئے۔ ہم چند ہی لمحوں بعد ڈاکٹر کو لے کر قریبی سرکاری ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے مکمل معائنے کے بعد ان کی ذہنی حالت کو مفلوج قرار دے دیا۔ مکمل طور پر آرام اور علاج کی غرض سے انہیں داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کسی صدمے یا خوف کی وجہ سے ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، وہ جلد ہی نارمل ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل ذہنی آرام اور پرسکون نیند ملتی رہے۔ گھر والے یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے، پھر ان کا بلڈ پریشر بھی بہت لو ہو گیا تھا، جس نے ان کی صحت پر اثر ڈالا تھا۔ وہ یوں بھی بے حد کمزور بوڑھے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آج کل وہ کسی ذہنی انتشار کا شکار تھے۔ پھر ڈاکٹرز کی رائے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شک محض شک نہیں تھا، یقیناً کوئی بات ہوئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، منے دادا ان کے پاس رکنے کو تیار تھے، مگر میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں ان کے قریب رہنا چاہتا تھا، میرا ان کے قریب رہنا نہایت ضروری تھا۔ میرے اصرار پر گھر کے دوسرے افراد ایک گھنٹے بعد یہ سن کر کہ اب دادا کی طبیعت بہتر ہے اور ڈاکٹر انہیں سکون آوا انجیکشن دے کر سلا چکے ہیں، گھر چلے جائیں۔ ڈاکٹر سکندر نے اس بارے میں ہماری بہت مدد کی۔ انہی کی وجہ سے ہسپتال کے بہترین ڈاکٹرز نے دادا کا معائنہ کیا تھا۔ میں گھر والوں کے جانے کے بعد دادا کے قریب ہی بیٹھا رہا۔ دادا کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ میں دھیمی دھیمی سانس کے سوا ان میں زندگی کے آثار کی قطعی رمق نہ تھی۔ سخت کمزور جسم، چہرے پر ویرانی، ٹھنڈے ہاتھ پاؤں اور ناک اور تھوڑی کی زردی انہیں زندگی سے بہت دور ظاہر کر رہی تھی، مگر وہ زندہ تھے۔ ڈاکٹر اپنا اطمینان کرنے کے بعد جا چکے تھے۔ میں بہت بے چین اور بہت بے بس تھا، میں نیند پوری نہیں کر سکا تھا، تھکن بھی نہیں اتری تھی، مگر اب نہ تھکن تھی نہ نیند۔ دادا کے پرائیویٹ روم میں ایک بیڈ اور تھا، مگر پریشانی میں اس روز میں نے پہلی بار سگریٹ پیا۔ میں کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور تک لان پھیلا ہوا تھا جس میں کھلے خوبصورت پھول چاندنی میں چمکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جہاں لان ختم ہوتا تھا وہاں گیٹ تھا، اور گیٹ کے بالکل برابر میں अस्पताल का मेडिकल स्टोर था। ये नॉवेल कॉल बेल हिस्सा अव्वल का बाकी हिस्सा पार्ट 24 में समाप्त फरमाएं।